اور دوسرے خطبات میں بھی سن لو. یہ سیدھا سادہ ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں, غم سے بچہ رونے لگا, اور آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں. لیکن اس سے عوام کیسے متاثر ہو؟ ہم کیوں نہ اس میں کچھ چٹخارا کوئی اور چیز شامل کریں. اب اس سے بھی بڑے جھوٹ سن لو, اور اگر یہ ثابت ہو جائیں نا, اگر یہ ثابت ہو جائیں تو ضرور بتانا. خطبات میں آپ کے پیر صاحب لکھتے ہیں, مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے. راستے میں آپ نے بچوں کو دیکھا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بچوں نے سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا, آپ آگے تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کر دیکھا تو ایک بچے کو خاموشی سے اداس بیٹھے دیکھا, اس کے قریب رک گئے. بچے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے, اداس اور پریشان نظر آ رہے. اس نے رو کر کہا کہ اللہ کے محبوب, میں یتیم مدینہ ہوں. مدینہ منورہ میں اور کوئی یتیم نہیں تھا اس وقت. میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں جو کپڑے لا دیتا, میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی, اس لیے اداس بیٹھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ساتھ آؤ. لے کر گھر واپس تشریف لائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, حمیرہ گوری. محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر وہ روایت جس میں ام المومنین رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے گوری کا حمیرہ کا, وہ روایت ہی صحیح نہیں. اس پہ تو بعد میں بحث کرنی ہوگی, کسی نے تو کر لے, خود ڈھونڈ لے, لیکن یہاں بھی دیکھ لو. آپ نے فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو, چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہلا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کیے, کپڑے کا ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ دیا گیا, لکھتے جاؤ اب کتنے جھوٹ ہیں اور کیا مبالغہ ہے, اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت باندھا ہے, کہاں اس کے جسم پہ ایسے کیا؟ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. ہم کس ہستی کے متعلق بات کر رہے ہیں, یہ کہاں ہے؟ اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی. یہ پنجاب تھا یا مدینہ منورہ تھا؟ حتیٰ کہ جب بچہ تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. اس بچے کو فرمایا, آج تو پیدل چل کے مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا. یہ اگر جھوٹ شامل نہ کریں تو عوام متاثر کیسے ہوں؟ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ یہ بچہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا, اس حالت میں گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے. جب انہوں نے معاملہ دیکھا تو گلی کے بچے رو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے. سب اپنے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے تھے. یہ ہے نا لطف. ابھی تو ہم نے یہ باتیں چھیڑی ہی نہیں بابا. یہ کر لو ثابت کہ بچے مدینہ منورہ میں گلیوں میں اس دن دعا مانگ رہے تھے کہ باپ مر جائے. آج ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو بچے سوار ہوئے ہیں, محدثین نے اس کی روایات کی ہیں, گن لینا کبھی ان کا نام آ جائے. آپ کے نواسے تھے اور علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, اس سے زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے, ان کے متعلق ہے روایت. وہ پھر بھی دیکھ لیجئے گا, ہمارے کہے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادگان کو سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہیں سوار فرمایا تھا. اور بھی ایسی روایات ممکن ہے مل جائیں. یہ کہیں نہیں ہوا کہ چادر دو ٹکڑے کی, یہ کروال, یہ کیوں, یہ تیل لگایا پھر لے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ممبر پر بیٹھ گئے, وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرمایا, تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے. سبحان اللہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں کسی کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا؟ چنانچہ آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ یہ الگ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کیا فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ اس سارے قصے میں جوڑ دیے، اور یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ایک بچے کے ساتھ کیا تھا اور کندھوں پر بٹھا لائے تھے اور ممبر پر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں، یہ جو بخاری کی روایت ہے یہ بھی کہ بخاری میں یوں آیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا ہے، اور تاریخ بخاری اور صحیح بخاری دونوں میں بڑا فرق ہے، اور وہ صرف اتنا سا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن میں ملا، اور یہ عید والا واقعہ کیا ہوا اس کو بھی اس میں درج کر دیا، اور میں نے کہا ما فعلہ، ابھی اللہ کے رسول میرے والد نے کیا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی شہادت ہوگی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت تو تمہارے باپ پہ، تو فبقی تو میں رو پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسی، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، وحملنی معہ، اور مجھے اونٹ پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ ہے مجمع الزوائد میں حدیث ہے، اگرچہ اس پہ بھی بحث ہوئی مگر چھوڑو، ہے مجمع الزوائد۔ اور امام بخاری رحمت اللہ جہاں لائے وہاں ہے کہ بعض غزوات میں یہ ہوا، اب مدینہ منورہ میں ہوا، اور بچے تمنا کرنے لگے کہ ہائے ہمارا باپ مر جاتا اور ہم بھی یتیم ہوتے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ سوار ہوتے۔ کہاں ہے یہ جھوٹ؟ بس اتنی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماترزا نکون انا ابوک، بیٹے اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا والد اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ تمہاری ماں بن جائے، بس یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی یہ کپڑے اور سردی اور گرمی، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ اور چیزیں ہیں، اور ان کو کس طرح انہوں نے، ایک روایت میں یہ دونوں چیزیں، یہ جو مفتی شعیب اللہ صاحب انہوں نے، اور یاسین خان صاحب جن کا حوالہ دیا تھا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، انہوں نے، ان کو بھی دیکھ لینا، ان کی کتاب ہے مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ، مختلف جماعتوں میں پھیلی ہوئی موضوع روایات کی نشاندہی، اس کتاب کے آخر پہ انہوں نے ان دونوں حضرات کا ذکر کیا ہے، اور جو یہ کچھ کہتے رہے ہیں نا اس کو، اور ابھی تو ہم نے بات کی نہیں امت کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ، اور سوجنا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو پڑھا ہے آپ نے، ابن تیمیہ رحمت اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ توفیق ہوئی ہے آپ یہ باتیں کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق ایسے ہی چل پڑیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا، توفیق ہوئی ہے 77 سے لے کے آج 2023 ہے، سب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کا مطالعہ کیا ہے، ابن کثیر کا، ابن رجب کا، ابن رجب کی تو کیا بات ہے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے پہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے، ابن عبد الہادی کا، پھر ان کے خلاف جو چیز لکھی گئی تھی درود شریف کے مسئلے پہ، اور زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب چیزیں کیا کہنے ان علم کے سمندروں کے۔ ابن تیمیہ بھی جھوٹ، اور اللہ تعالی پناہ میں رکھے، اللہ تعالی اپنی نگرانی میں رکھے، شیخ الاسلام پہ جھوٹ بولیں اور ایسے آرام سے چھوٹ جائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر میں قید ہوئے تھے، اور شیخ مصر سے واپسی پہ انہوں نے تقریباً 5 سال گزارے تھے. شیخ نے اپنی کتابوں پر نظر ثانی کی تھی، شیخ نے اپنی کتابوں کو دوبارہ ترتیب کئی چیزوں کو دیا تھا، پھر نئی کتابیں بھی تحریر فرمائی تھی. 721 ہجری میں شعبان میں، 721 سے لے کے 726 تک 5 سال وہ اسی علمی میدان میں رہے. پھر ان کا 17 سال پرانا ایک فتویٰ ان کے حاسدین نے نکالا. شیخ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سفر کرنے پر نقد فرمایا. اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی نیت سے سفر نہ کیا جائے، امت میں لوگوں نے اس کی تنقید بھی کی ہے. صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ تو حنفیہ میں سب سے زیادہ آگے چلے گئے ہیں. صوفی تھے، فقیہ تھے، قریب تھا کہ وہ اجتہاد کے عالی مقام پر فائز ہوتے. صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ کو چھوٹی آدمی تھوڑے ہی تھے. یہ علمی اختلافات. 17 سال پرانا ایک فتویٰ ان کے حاسدین نے نکالا، عوام کو بھڑکایا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں انہوں نے، بادشاہ سلامت نے یہ سمجھا کہ جیل میں بھیجنا ہی ٹھیک ہے اس وقت، تو ان کی قید کا آغاز ہوا تھا 7 شعبان 726 ہجری میں. شعبان کے آغاز میں 726 میں. اور پھر شیخ کی کتابیں چھین لی گئیں ان سے، اور 9 جماد الاخرہ 728 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو 5 مہینے شعبان کے، پھر پورا ایک سال 727 کا، اور 6 مہینے 728 کے، کل یہ 23 ماہ شیخ جیل میں رہے ہیں. پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا رحمہ اللہ. اور لکھا کیا ہے، آپ کے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا. فختم القرآن، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 83 مرہ، یہ بھی معلوم نہیں کہ انہی کے الفاظ ہیں جو چھپے ہیں، یا یہ کہ ان کے کوئی اچھے عربی جاننے والے مرید نے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں. شیخ نے 83 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. ابن قیم نے بھی لکھا شیخ بہت تلاوت کرتے تھے. وَأَلَّفَ 30 مُجَلَّدًا فِي الْفَتَاوَى، اور شیخ نے فتاوی کی 30 جلدیں جیل کے اندر رہ کے لکھی. 23 مہینے شیخ قید رہے ہیں اور 30 جلدیں فتاوی کی لکھی. کھلا ہوا جھوٹ ہے یا نہیں؟ یقیناً شیخ نے جیل میں رہ کے لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تصانیف کی ہیں. پھر حکومت کو پتا چلا کہ وہ تصانیف باہر جا رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں عوام میں، تو انہوں نے شورش اور بغاوت کے ڈر سے شیخ کا قلم کاغذ سب، شیخ پھر اس کے بعد کاغذوں پہ لکھتے رہے ہیں. یہ ہوا ہے کوئلے کے ساتھ. لیکن یہ 30 جلدیں شیخ کی ساری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ لکھا، یہ فتویٰ لکھا. اور سب سے پہلے یہ جو تھے ابن سعود، یہ سعودی جو تھے، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہابیوں نے، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا شیخ کے فتاوی کو جمع کرو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتاوی کو جمع کیا گیا، اور تب جا کر کوئی 33-34 جلدیں شیخ کے فتاوی پہ مشتمل انہوں نے چھاپی بھی، اور ایک مدت تک مفت تقسیم کرتی رہی سعودی حکومت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے فتاوی جو اس سے پہلے چھپے، اکا دکا کہیں 2-4 فتوے چھپ کے، کہیں 2-4 چیزیں کسی نے جمع کر لی، لیکن یہ کہنا کہ 30 جلدیں جیل کے اندر لکھی ہیں، بابا 23 مہینوں میں 30 جلدیں لکھی بھی نہیں جاتی. اور شیخ جیسا علم کا سمندر، وہ بہت سی کتابوں کی مدد کے بغیر اتنا کچھ لکھ بھی نہیں سکتے تھے، کتنا حافظہ تھا شیخ کا۔ شیخ نے حریت کے عالم میں یہ سب چیزیں لکھی ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کچھ، اور آخری عمر میں کنویں میں بند کر دیا گیا۔ کدھر ہے وہ کنواں جس میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بند کر دیا گیا؟ بارہا ان کی قبر پہ حاضری ہوئی، بارہا اس قبرستان میں جانا ہوا، یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی کنویں میں بند نہیں کیا گیا، اور وہ پھر کیا ہوا کہ کوئلے سے کنویں کی دیواروں پر لکھتے رہے، اے بھیا حضرت رحمۃ اللہ کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو کھڑے ہو کے لکھتے ہوں گے نا، کتنے فٹ تک آگ بلند ہوتا ہوگا، کہاں سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کی آخری کتاب تیار ہو گئی؟ اونگ میں سنتے ہیں یا سنتے ہوئے اونگ میں ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ بیان ہو رہا ہے اور کوئی شعور نہیں ہے کہ پوچھے تو صحیح کوئی کہ حضرت کتنے ہاتھ آدمی کا اوپر جاتا ہے، کتنا کوئلے سے لکھا گیا ہوگا جو ایک کتاب تیار ہو گئی؟ شیخ نے کاغذوں پہ کوئلے سے لکھا ہے، اور وہ کاغذ بعد میں جمع کیے گئے، اور کسی کنویں میں نہیں۔ شیخ جیل میں ہی تھے، حکومت نے شیخ کو قلعے میں پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر باقاعدہ بنا دی تھی، کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جو 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 کوٹھڑی تھی قید کی، اس سے وہ پانی گزرتا رہے اور شیخ وضو اور نماز اور یہ چیزیں کرتے۔ یہ ہوا تھا، کس قدر مبالغہ آرائی، کس قدر جھوٹ ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے مشائخ کتابیں لکھتے تھے، جیل تھی اور تھوڑی چیزیں، ابھی تو ہم نے یہ جھوٹ بیان ہی نہیں کیے جو امت کے اکابرین کے بارے میں بولے گئے، اور جن کو اچھی طرح سے رنگ و روغن کیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جلدیں وہاں جیل میں لکھ دی، باقی کتابیں کب لکھی تھی؟ وہ بھی کسی جیل میں چلے گئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اور یہ چیزیں، اس کو تاریخ دعوت و عظیمت میں ہمارے شیخ حسن ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، اور اس میں خاص فائدہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو سنا دیں، پھر معلوم نہیں یہ بات ریکارڈنگ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت سے جستہ جستہ جو چیزیں بہت اہم ہیں اور اس بحث میں سامنے آنی چاہیے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ آخری اسیری 721 سے 726 ہجری تک، تقریباً 5.5 سال شیخ الاسلام پوری آزادی اور انہماک کے ساتھ درس و تصنیف، افتاء اور وعظ میں مشغول رہے۔ اس عرصہ میں وہ زیادہ تر مدرسہ حنبلیہ میں یا اپنے مخصوص مدرسہ میں جو قصاصین میں واقع تھا درس دیتے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنی پرانی کتابوں اور رسائل پر نظر ثانی کی اور بعض نئی تصنیفات کی۔ شاید وہ اس عرصے میں بہت زیادہ مفید کام کرتے اور ان کے قلم سے بعض اہم موضوعات پر کچھ بیش قیمت اور نادر کتابیں نکلتی، لیکن ان کا علمی تفوق اور بعض مسائل پر تفرد ان کے معاصرین اور خود ان کے لیے بڑا ابتلا تھا، جس کی ان کو بار بار قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور پھر بھی زیادہ دن اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو حاسدین تھے نا شیخ کے رحمہ اللہ، یہ وہ لے ڈوبے۔ حسد کی آگ کسی کل چین بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ آج یہ اعتراض ہے شیخ پہ، آج یہ اعتراض ہے، آج یہ تہمت ہے، آج یہ تہمت ہے، اور وہ تہمتیں لگانے والے اپنے شہروں کے، اس ملک کے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ لوگ ان کی زبان پر ایسے ایمان لاتے تھے جیسے وحی پہ ایمان لانا۔ کوئی نہیں تحقیق کرتا تھا کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا، اس بندے کا مسلک کیا، یہ صرف حسد جو علماء میں ہوتا ہے نا، یہ اس کی کار فرمائی. ابن تیمیہ رحمت اللہ نے 17 سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے متعلق. اب 17 سال حضرت تحریر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مختلف اسباب و محرکات کی بنا پر 17 برس پہلے کا یہ فتویٰ نکالا گیا اور اس کی تشہیر کی گئی. ایک طرف اس فتوے سے عام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس لگتی تھی، اور دوسری طرف علماء کو جمہور امت کی مخالفت اور خود سری اور خود رائی نظر آئی، اور شاید یہی ان کی مخالفت کا اصل محرک تھا. 7 شعبان 726 ہجری کو ان کو محبوس کیے جانے کے، قید میں ڈالے جانے کا فرمان صادر ہوا. شیخ نے قید کی اطلاع پہ بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کنت منتظرن، مجھے انتظار تھا کہ کب یہ آزمائش میری زندگی میں آتی ہے، میں تو اس کا منتظر ہی تھا. وفیہ خیر کثیر، اور اس میں بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے. شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق ابن قیم کی گواہی ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، یہ وہابیوں نے جب ان کی عبارتیں نکال دی ہیں نا، مدارج السالکین پڑھو، شیخ جو لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، ایسی چیز شاید نظر سے گزری ہو کہ انہوں نے کہا مجھے تو اس کا انتظار تھا ہی، پتہ ہی تھا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہونا. قلعہ دمشق میں منتقل کر دیے گئے، جہاں ان کے لیے ایک ایوان خالی کر دیا، ایک بہت بڑا کمرہ، اور انتظام یہ کیا گیا کہ باہر سے پانی کا چشمہ قلعے میں لایا جائے اور ان کی خدمت اور ان کی راحت کے لیے اجازت دی گئی. قید ضرور ہوئے مگر ایسا بھی ظلم نہیں مچا ہوا تھا، حکومت نے اجازت دی. تو شیخ کے بھائی زین الدین ابن تیمیہ ان کے ساتھ قیام کرتے رہے. حکومت نے حضرت کے مصارف کے لیے ایک مناسب معقول رقم بھی جاری کر دی، وظیفہ بھی جاری ہو گیا. اس لیے جتنی بھیانک شکل دوسری طرف آپ حکومتوں کی بیان کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں تھا. ٹھیک ہے حکومت نے قید کر دیا، یہ ظلم کیا، لیکن پانی کا چشمہ بھی بہا دیا، خدام کو رکھنے کی اجازت بھی دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ گھرچے قیدی ہیں لیکن ظاہر ہے گھر کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اتنے پیسے بھی ہر مہینے ملا کریں گے. ان کے مابوس ہو جانے کے بعد لوگوں کو انتقامی کاروائی کا موقع ملا. شیخ الاسلام کے مایا ناز شاگرد اور جانشین ابن قیم اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ رہے اور ان کی وفات کے بعد رہا ہوئے، لیکن ابن تیمیہ رحمت اللہ کے شاگرد جو تھے نا، باہر آزاد گھوم رہے تھے، انہیں سزائیں بھگتنی پڑی. بغداد کے علماء نے خط لکھا خلافت کو، اور اس میں انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ شیخ کو چھوڑ دیں، اور شیخ نے جو فتاوی دیے ہیں وہ اسی سے اعتبار سے درست ہیں. پھر حضرت رحمت اللہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد شیخ کو سکون کے لمحات اور یکسوئی کی دولت حاصل ہوئی. غالباً اس پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ فیہ خیر کثیر و مصلحت کبیرہ، مصلحت اسی میں ہے کہ میں قید ہو جاؤں، اور قید میں بھی بہت بڑی خیر ہے جو مجھے ملے گی. انہوں نے اس خلوت اور انقطاع کی پوری قدر کی، اور پورے انہماق اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و تلاوت میں مشغول ہو گئے. اس سے جو کچھ وقت بچتا تھا وہ مطالعہ، تصنیف اور اپنی کتابوں کی تنقیح و تصحیح میں صرف کرتے، جو خود مستقل ایک عبادت تھی. اس فرصت میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ تلاوت قرآن تھا. وہ اس مجلس میں 2 سال رہے. اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے بھائی شیخ زین الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قرآن مجید کے 80 دور کیے. جیل میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا زیادہ تر حصہ تفسیر سے متعلق تھا، جس کا سبب غالباً یہ کثرت تلاوت اور قرآن کریم پہ غور کرنا تھا. باہر سے جو بھی رسائل جوابات آتے تھے شیخ اس کا جواب لکھتے تھے، اور اسی طرح عمومی درس و واز کے ان کے سب کام جاری تھے، اور کثرت تلاوت اور عبادت کا اضافہ تھا. شیخ جیل خانہ میں جو کچھ لکھتے تھے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ دیتے تھے، ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا تھا. اب اس پہ قاضی نے سلطان سے شکایت کی اور کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہ رہے جس کی مدد سے وہ تصنیف و تالیف کر سکیں. چنانچہ 9 جمادی الاخرہ 728 کو اس فرمان کی تعمیل کی گئی اور پورے پڑھنے لکھنے کا سامان بحق کے حکومت ضبط کر لیا گیا. یکم رجب کو سب مسودے اور اوراق جیل سے اٹھا کے عادلیہ، یہ مکتبۃ الظاہرہ دمشق میں، کئی بار جانے کی توفیق ہوئی اور وہ المکتبۃ الوطنیہ کے نام سے اب بن گیا. پہلے یہ مکتبہ ظاہریہ تھا، اکابرین ہمیشہ اس جگہ جاتے رہے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں یہاں پہ لکھی اور بہت بڑا ذخیرہ ہے امت کا اس وقت ترکی میں. اور یہ رحمہ اللہ تو عادلیہ میں داخل کر دی گئے. یہ کتابوں کی 60 جلدیں اور 14 کاغذ کے شیرازے تھے جن میں وہ لکھتے پڑھتے تھے. شیخ کی اپنی کتابیں 60 نہیں تھیں، شیخ سے کتابیں منگاتے تھے، پورا حکومت نے یہ انہیں سہولت مہیا کی ہوئی تھی اور شیخ ان کتابوں کو دیکھتے تھے، حوالے نقل کرتے تھے، پڑھ کے کوئی تبصرہ کرتے تھے. یہ چیزیں تھیں، حتیٰ کہ یہ ضبط کر لی گئی. شیخ نے اس پہ بھی کسی جزا و فضا کا اظہار نہیں کیا، نہ حکومت سے کوئی شکایت کی. ان سے جب قلم دوات لے لیے گئے تو انہوں نے منتشر اوراق پر کوئلے سے لکھنا شروع کیا. ان کے متعدد رسائل اور تحریریں کوئلہ سے لکھی ہوئی ملی اور عرصہ تک اس حالت میں محفوظ رہیں. اس مجبوری اور بے سر و سامان کی حالت میں وہ شاکر اور راضی برضا معلوم ہوتے تھے. ان کو اس کا بھی احساس ہے کہ ان کو میدان جہاد کی فضیلت حاصل ہے اور صورتحال میں کوئی تغیر نہیں ہوا. چنانچہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ نحنو وللہ الحمد فی عظیم الجہاد، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، ہم اس وقت ایک جہاد، بہت بڑے جہاد میں مصروف ہیں. فی سبیل ہی بل جہادنا فی ہذا مثل جہاد، ہمارا آج یہ جہاد جیل میں رہنا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم اس دن جیسے جہاد میں تھے جب ہم نے کوہستان کے لوگوں کے خلاف، تاتاریوں کے خلاف جہاد کیا تھا. اس وقت تاتاریوں کے خلاف میں لڑ رہا تھا اور آج میں جہمیہ، اتحادیہ اور بہت سے گمراہ فرقوں کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہوں. وذالک من اعظم نعم اللہ علینا وعلی الناس، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میں جیل میں رہ کے بھی جہاد میں مصروف ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ. لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ یہ جہاد کتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے. پھر حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے بھائی زین الدین عبد الرحمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 80 دور ختم ہونے کے بعد جب نیا دور شروع کیا تو سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے. یعنی شیخ نے 80 مرتبہ قرآن سنا اور سنایا، دور اسی کو کہتے ہیں دونوں طرف سے. اور جب اس آیت پر پہنچے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ کے نیک بندے متقی پرہیزگار وہ جنات باغات میں ہوں گے اور دریا پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور بڑی عزت کے مقام پر وہ بٹھائے جائیں گے شہنشاہ اور ہر چیز پہ قادر پروردگار عالم کے سامنے. تو بجائے میرے عبداللہ ابن محب اور عبداللہ زرعی کے ساتھ دور شروع فرمایا. یہ دونوں آدمی بہت اچھے تھے اور شیخ کو ان کی آواز بہت پسند تھی، قرآن کریم کی تلاوت یہ دونوں ان کے شاگرد بہت اچھی کرتے تھے، دونوں بھائی بھی تھے. تو ابھی یہ دور ختم نہیں ہونے پایا تھا جب اس آیت پر پہنچے حضرت، تو انتقال فرما کے مرض وفات شروع ہوا، جنازہ ہوا اور پھر انتقال سے 22 روز پہلے طبیعت خراب ہوئی، پھر درست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 22 ذی القعدہ 728 ہجری کی شب میں وقت موعود آ پہنچا. اس مجمع کمالات ہستی نے 67 سال کی عمر دنیا میں گزاری اور پھر کوچ کیا. شیخ الاسلام کی وفات کی اطلاع قلعے کے مؤذن نے دی اور برجوں میں چوکی دار متعین تھے، انہوں نے اعلان کیا. شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی، قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، اذن عام دے دیا گیا، لوگ جوک در جوک آتے تھے، زیارت کرتے تھے اور بہت سے لوگ فرط محبت میں شیخ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، وہ پیشانی جو گھنٹوں خاک پر اپنے مالک کے سامنے ٹکی رہتی۔ غسل کے بعد نماز جنازہ قلعے میں ہوئی، شیخ محمد تمام نے نماز پڑھائی۔ جنازے کے بعد باہر جنازہ لایا، نماز کے بعد جنازہ باہر لایا گیا، راستے ہجوم سب بھرے ہوئے تھے۔ چار گھڑی دن چڑھے، جنازہ جامع مسجد اموی میں پہنچا اور لوگوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ فوج کو جنازہ اپنے کنٹرول گھیرے میں لینا پڑا، ورنہ جنازے کی حفاظت اور انتظام بڑا مشکل تھا، مجمع کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس ہجوم خلائق میں کسی نے بلند آواز سے پکارا کہ ہا قضا تکون و جنائز اہل آئمت السنہ، جو سنت کے قائد ہیں اور جو سنت کے پیشوا ہیں ان کے جنازے اسی طرح اٹھا کرتے ہیں۔ اس بات پہ لوگوں نے سنا اور کوہرام مچ گیا۔ ظہر کے بعد نماز جنازہ دوبارہ ہوئی۔ حنبلیوں کے ہاں جنازے کا تعدد جائز ہے، جیسے کہ حرمین شریفین میں پڑھتے ہیں۔ ہم حنفیوں کے نزدیک عید اور جنازہ، یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لندن میں پڑھ دی بس ہو گئی نا، اب یہاں آ کے دوبارہ جنازہ وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کا کوئی ولی ہو، اس کے علاوہ جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی جنازے تین تین اور چار چار پڑھے جاتے ہیں، یہ حنفی فقہ میں جائز نہیں ہے، حنبلیوں میں جائز ہے۔ پھر جنازہ پڑھ گئے، نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھا کندھا دینے کا موقع نہیں تھا، جنازہ انگلیوں اور سروں پر جا رہا تھا، ہر طرف گریا و بکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اس شدت کا ہجوم کے لوگوں کے پاؤں کے جوتے اور کھڑا میں نکل گئی اور پگڑیاں اور رومال گر گئے۔ لوگ ایسے محو اور مستغرق تھے کہ اپنے کپڑوں اور جوتوں کا ہوش نہیں رہا، کبھی پیچھے جنازہ کھسک جاتا، کبھی آگے بڑھ جاتا۔ سوق الخیل میں پہنچ کر مجمع کا کوئی حد و حساب نہیں رہا، جنازہ وہاں رکھا گیا اور تیسری مرتبہ جنازہ چھوٹے بھائی زین الدین عبد الرحمان نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد مقبرۃ الصوفیہ میں اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ابھی تک شیخ کی قبر محفوظ ہے۔ ایک یہ جو تہذیب الکمال کے مصنف ہیں ان کی قبر ہے، ایک حضرت کی قبر ہے، ایک بھائی کی قبر ہے رحمہ اللہ۔ جنازہ صبح کے وقت قلعے سے نکلا تھا، لیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے کہیں عصر کی آزان کے وقت تدفین کی نوبت آئی۔ حاضرین کا کم سے کم اندازہ 60,000 سے 1,00,000 تک کیا گیا۔ 15,000 تو صرف عورتوں کا اندازہ ہے جو جنازے میں شریک تھیں اور بالا خانوں سے اور چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا جنازے کا ہجوم دمشق کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، اور غائبانہ نماز جنازہ اکثر اسلامی ممالک میں، یہاں تک کہ اقصائے جنوب اور اقصائے مشرق میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور ابن رجب طبقات الحنابلہ میں لکھتے ہیں کہ مسافروں نے بیان کیا کہ چین کے ایک بہت دور کے گاؤں میں، شہر میں جمعے کے دن نماز جنازہ کا اعلان ہوا اور ان الفاظ میں ہوا کہ لوگوں الصلاۃ علیہ یوم جمعہ، ان پہ الصلاۃ علی ترجمان القرآن، جو قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والی ہستی تھی، اس کا غائبانہ نماز جنازہ آج جمعے کے بعد ادا کیا جائے۔ اللہ کے مقبول بندے، ایسے جنازہ ادا ہو، یہ شان جو تھی اس کا ایک حصہ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے حصے میں بھی آیا تھا۔ 27ویں کو جب حضرت کا انتقال ہوا ہے تو 27 رمضان المبارک کو جب حرمین شریفین میں اجتماع ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ رمضان گزارنے وہاں جاتے ہیں، وہاں حضرت احمد اللہ کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد حرم نبوی میں بھی اور حرم مکی میں بھی، دونوں میں ادا کیا گیا۔ لاکھوں آدمیوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کا جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھا تھا، اس وقت پڑھا جب حضرت کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی اور جنازہ اس سے پہلے وہاں پڑھا گیا۔ ایک تو غائبانہ جنازہ، مطلب یہ کہ حضرت رحمت اللہ کا جنازہ یہاں اس کے بعد ہوا تھا۔ اس پہ ایک بات اور جو حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، یہ بھی ذرا خیال میں، قبرستان کا ذکر کیا ہے نا، یہاں فرانسیسیوں نے یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یونیورسٹی بنانے کی غرض سے جتنے صوفیاء کرام رحمہ اللہ کے مزارات تھے سب بلڈوز کر دیے گئے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ اصلاً صوفی تھے، اور ابن قدامہ کے واسطے سے یہ خلیفہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. کیوں اس بات کو نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہوا تھا؟ یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں. اور یہ اس پہ جو نوٹ لکھا ہے ازماں ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے، وہ بھی سننے کے یہ خاص فائدہ ہے. یہ قبرستان جو بڑے بڑے مشاہیر اہل قلم و صلاح مثلاً ابن عساکر، ابن صلاح، ابن الاسیر، ابو الحجاج، حافظ عماد الدین، ابن کثیر وغیرہ کا مدفن ہے، اب بالکل ناپید ہو گیا. ہم نے عرض کیا نا، بلڈوز کر دیا تھا. اس پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں. صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، جامعہ سوریہ کے حال اور اسپتال کی ایک عمارت کے سامنے اب تک موجود ہے. جب ہم گئے تھے چند برس پہلے تو یہاں پہ ایک کتابوں کی مارکیٹ کا بھی اضافہ ہو گیا، اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. 10 شوال 70 ہجری 28 جولائی 1951 کو علامہ شام شیخ محمد بن بہجہ کی معیت و رہبری میں راقم ستور نے اس کی زیارت کی. 1950 میں وہاں کے بہت بڑے علماء میں سے بہجہ تھے، محمد بہجہ رحمۃ اللہ، حضرت رحمۃ اللہ کو ساتھ لے گئے کہ چلیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں. علامہ موصوف نے یہ واقعہ سنایا، اور ہے واقعہ سننے کے قابل، کہ یونیورسٹی کی کسی تعمیر کے سلسلے میں شب بھر میں اس مقبرے کو کھود ڈالا گیا. اور جگہ بلڈوزر چلے تھے، یہاں بھی آ گئے. شیخ کی قبر پہ اب تک جو کتبہ ہے نا، ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا. یہ اب دیکھا ہم نے. صبح جب اس کی اطلاع ہوئی تو صدر جمہوریہ، شام کے صدر کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح رات قبرستان کا وہ ٹکڑا کھود دیا گیا ہے. رات شکری، یہ جو عیسائی تھے، صدر مملکت نے ان کو فون کیا، تنبیہ کی، بلایا، وائس چانسلر کو تنبیہ کی، اور کہا کہ ابن تیمیہ کی قبر اگر مندرس ہو گئی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نہ چھیڑنا، اگر یہ قبر مٹ گئی تو میں سلطان ابن سعود کو کیا جواب دوں گا، ان سے تو میرے دوستانہ تعلقات ہیں. چنانچہ وہ قبر باقی رکھی گئی جو ابھی تک محفوظ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر اگر مٹا دی جاتی تو شام کے صدر نے کہا کہ بھئی میرے تعلقات سعودیہ کے شاہ جو ابن سعود ہیں ان سے دوستی ہے میری، میں کیا کہوں گا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مٹا دی گئی، یہ کیسے، وہ تو احتجاج کریں گے. مگر شام کے صدر کو یہ نہیں خیال آیا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں مٹا کر باعث ثواب اور خدا کی توحید کا علم بلند کرنے کو ارشاد فرمایا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اگر مٹ جاتی تو پھر کون سی بڑی بات تھی. اس لیے ابھی تو ہم اس پہ آئے نہیں کہ جناب والا یہ صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور اپنے قابرین پہ جھوٹ بولنا جب تک مبالغہ آمیز گفتگو نہ کی جائے، پبلک کیسے متاثر ہو؟ آپ پڑھیں جا کے جو کچھ انہوں نے 1432 ہجری میں جو دورہ ہوا تھا اس پہ فرمایا. ایک بیان میں ارشاد فرمایا پیر صاحب نے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی. ذرا خیال نہیں آیا کہ اللہ کہتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعالی، اپنے دشمنوں کے متعلق بھی وہ رویہ نہ اختیار کرو جو عدل سے ہٹا ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہاں 2000 کتابیں لکھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ ان کے خلیفہ، ان کے محبوب حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ، اللہ تعالی حضرت رحمت اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مواعظ تھے، کاتب لکھتے جاتے تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جنہیں باقاعدہ لکھ کے حضرت رحمت اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، حضرت اس میں ترمیم اضافہ جو چاہتے تھے فرما دیتے تھے۔ یہ سب بھی ملا لیں تو بھی وہ 2000 تک نہیں پہنچتی، 1000 سے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی نفر اللہ مرکدو کے جوتے مل جائیں غنیمت، سر پہ آدمی رکھ لے، ٹھیک ہے ہمارے حضرت ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہم ان کی عزت ادب احترام، انہیں امام اور مجدد مانتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنے اکابر کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں جو فی الواقع نہیں تھی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے جو اتنے غیر محتاط ہیں زبان میں اور اپنے مشائخ کی پرستش کرنے میں، یہ تزکیے کے مقام پر فائز، یا اس سے بھی بڑا جھوٹ سنو کہاں تک بات کرتے رہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پر نشان کیسے تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا ہے غالباً مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، کسی کوئی ذکر نہیں کرتا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پہ نشان موجود تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد سخا کوٹ اور ان علاقوں کئی بار حاضری، ان سے پوچھا، انہوں نے غصے میں فرمایا کہ انگریزوں نے قید ضرور دی تھی، لیکن یہ کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ برکدو کو جلایا تھا، یہ کیا تھا، ان کا کس کی ہمت تھی کہ ایسے کرتا؟ وہ جو موقع پہ موجود تھے وہ تردید کر رہے ہیں۔ اور یہاں سنو تو حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت مدنی نور اللہ برکدو کے خلفاء کو دیکھا ہے، ان کے گھرانے کو دیکھا ہے، ان کے معتقدین کو دیکھا ہے، کون سی چیز ہے حضرت مدنی نور اللہ برکدو کی جو چھپی ہوئی، کوئی ذکر نہیں کرتا، یہ جھوٹ یہاں آیا ہے بس۔ حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ یہ میرے شیخ کا راز تھا جو انہوں نے مجھے، کیا راز تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے اور جھوٹی باتیں کرنے کے لیے، تاکہ لوگ حضرت مدنی نور اللہ برکدو کی عظمت کے اظہار کے لیے، اور تھوڑی چیزیں اور تھوڑی باتیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، نہ کریں ایسی چیزیں۔ انگریز ظالم تھا، انگریز نے ہندوستان کو برباد کر دیا، قید میں ہمارے مشائخ رحمہ اللہ، سب چیزیں اپنی جگہ پہ۔ یہاں دیکھو، آگے سنو، حضرت مدنی نور اللہ مرکدو نے کہا کہ حضرت کا یہ راز تھا اور مجھ سے فرمایا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، میری زندگی میں تم کسی کو نہ بتانا، اور میں نے آج تک نہیں بتایا، اب چونکہ وفات پا چکے ہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ جب ہم مالٹا میں کہتے، اس وقت فرنگی نے ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ کو بلایا اور فرمایا تم یہ کہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، تو اس نے انگارے گرم کرائے، آگ جلوائی اور کہا کہ تمہیں ان انگاروں پر لٹا دوں گا، حضرت نے فرمایا میں نہیں کہوں گا، انگاروں پر لٹایا گیا، پیچھے زخم ہوئے، بدن جلا، یہ ان زخموں کے نشانات، لٹا دیے گئے تھے انگاروں پہ۔ ذرا سی بات عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ تو سارے انگاروں سے بھر گئے تھے، جسم مبارک جل گیا تھا والعیاذ باللہ، یہ علاج کس نے کیا تھا؟ کوئی جیل میں ڈاکٹر تھا؟ آخر اس کو مندمل ہوتے ہوئے مہینہ دو مہینے تو لگے ہوں گے نا، کوئی جو جیل میں تھا، نصرت علی صاحب تھے، حضرت مدنی تھے، اور تیسرے حضرت بھی تھے رحمہ اللہ، کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ڈاکٹر آتا رہا، مرم کرتا رہا، پٹی لگاتا رہا، کچھ بھی نہیں۔ یہ جو سن رہے ہیں انہیں عقل نہیں آئی کہ پوچھتے کہ حضرت یہ علاج کس نے پھر کیا تھا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب یہ سزا دینے کے بعد حضرت کمرے میں آئے تو رات میں سویا نہیں جا رہا تھا، ہم شاگرد تھے، ہم سے حضرت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم نے عرض کیا حضرت آخری امام محمد رحمت اللہ نے کتاب الحیل بھی لکھی ہے، ہیلا تو شریعت میں جائز ہے، جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو شیخ الہند احمد اللہ فرمایا مدنی کیا سمجھتے ہو میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا، میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. یہ تقریریں کیا ہیں؟ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. کون ایسی تقریریں کرتا تھا؟ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزوں سے کوئی بھی نقل نہیں کرتا. یہ صرف اس لیے کہ بے وقوف بنتے رہو اور جھوٹی چیزیں مذہب کے نام پر سنتے رہو. ایسے قطن نہیں ہوا. انگریزوں نے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزوں کو ایسی سزا نہیں دی. والعیاذ باللہ یہ سزا ہو جائے تو آدمی جس کرب اور تکلیف سے گزرے گا والعیاذ باللہ، اللہ تعالی حفاظت فرما. یہ اسی طرح کا جھوٹ ہے جیسے لال مسجد میں ایک مرتبہ کتابوں کا سٹال دیکھ رہے تھے اور ایک صاحب سپیکر پہ واقعہ بیان کر رہے تھے. اب تو عرصے سے ان کا نام نہیں سنا کہ انہیں دلی میں قید کر لیا گیا تھا، اور قید سے پھر کس طرح حکومت پاکستان نے چھڑایا وہ لمبا قصہ بیان کر رہے تھے. اس میں ایک جز یہ بھی تھا کہ وہ جب دہلی میں ہندوؤں نے انہیں قید میں ڈالا تو انہوں نے سرنگ کھودنی شروع کی، اور کہا سرنگ کھودتے کھودتے میں آگرہ پہنچ گیا. آگرہ کی گاڑیاں جو اوپر چلتی تھیں روڈ پہ اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور اگر یہ پاکستان حکومت مدد نہ کرتی تو میں روڈ توڑ کے باہر نکل جاتا، پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کہاں گیا ہوں. اوف ہو، اس پہ وہ نعرے بلند ہوئے، وہ نعرے بلند ہوئے کہ جیسے مسجد کی چھت اکھڑ جائے. تو ایک دوست تھے وہ اتفاق سے، وہ تو خیر سننے گئے ہوئے تھے، وہیں مل گئے. تو انہوں نے یہ ساری بات کہی کہ یار اللہ کے دین کے خادم اور مجاہد ایسے ہوتے ہیں، کام نے اپنی زندگی گنوا دی. تو جب اچھی طرح وہ بات کر چکے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ دہلی کی جیل سے جو آگرہ تک پہنچ گئے تو صرف اتنا بتاؤ کہ جو زمین سے مٹی نکلی تھی وہ کہاں گئی؟ دلی میں ہندو سوئے ہوئے تھے، جیل والے سوئے ہوئے تھے، یہ مٹی کہاں جاتی تھی؟ ٹنوں مٹی نکلی ہوگی نا، اس مٹی کا کیا کیا؟ پہلے تو سوچتے رہے، پھر بہت زور زور سے ہنسنے لگے. کہنے لگے یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. ہم نے کہا نہیں سوچا، اسی لیے تو برباد ہوئے کہ اللہ نے کچھ شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دیا ہے. کتاب و سنت پہ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، یہ تو تھوڑا سا بھی جھوٹ تھا. اس لیے یہ سب جھوٹ ہے. کچھ نہیں آپ کر سکتے نا، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآنی معیار، یہ پڑھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حدیث کی اقسام کیا ہوتی ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، کمال کیا ہے. انہوں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا کیا کیا معیار ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں بہت حدیث مشہور ہوئی کہ رات کو سونے سے پہلے چار کام کر کے سویا کرو. سب جھوٹ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور لوگ باقاعدہ اس پہ عمل کرتے تھے. یہ تو بہت مدت کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار یہ سب جھوٹ ہے. حضور اقدس، اس کا نقصان کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا مانگو، سونے سے پہلے 33 اور 34 مرتبہ تسبیحات پڑھو. اصل چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں. بہت مشہور ہے حدیث، یہ بھی دیکھ لینا، انت ترید وانا ارید، پوری طارق جمیل صاحب نے اور ان لوگوں نے وہ حدیث لہک لہک کے پڑھتے ہیں. اور کیا کیا حدیث کہاں سے ہے؟ وہ صرف اتنی سی شرح صغیر مالکی فقہ کی ایک کتاب ہے، اور مالکی فقہ کی اس کتاب پہ شارح ہیں ابو البرکات احمد بن محمد بن احمد دردیر، انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. اور شیخ احمد بن ساوی مالکی نے وہاں پر لکھا ہے سب جھوٹ ہے، ان کا کوئی ایسی حدیث پائی نہیں جاتی، انا ارید وانت ترید، ان کا سب جھوٹ ہے، یہ وہاں لکھا ہوا مل جائے گا. تو اس لیے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بحث کو ختم کریں. قارون کی روایت ایک لمحے کے لیے صحیح بھی ہو تو یہ ثابت کر دینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اتنا سونا مل گیا تھا، اور یہ بھی وہ بچہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ اٹھا لیا تھا اور اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا لیا تھا، اور یہ بھی ثبوت لے آنا. یہ جتنے میں واقعات ہیں ابھی تو ہم نے چھیڑے ہی نہیں، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں، یہ تو کبھی پڑھیں پوری کتابیں 20-20 جلدیں اور 40-40 جلدیں تو ہر چند صفحے کے بعد ایک نیا قصہ، ایک نیا جھوٹ، ایک نیا جھوٹ. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو سچائی پہ چلنے کی توفیق بخشے. اپنے شعور سے کام لیجئے، اپنی عقل سے کام لیجئے. یہ جتنا ایندھن ہے نا، یہ الہاد کی آگ جلاتا ہے. ان ملحدین کو نہ موقع دیجئے کہ وہ اس قسم کے قصے لکھیں کہ یہ ہے تمہارا دین، ولیعاذ باللہ. اور ہمیں کسی ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جس کی تائید کے لیے جھوٹی روایات گھڑنی پڑیں، اصل چیزیں تھوڑی ہیں. اس لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا رہے. ہم ایک چیز کو فریضہ سمجھتے تھے، اسے پورا کر دیا.